الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
O you who have believed, when the adhan is called for the prayer on the day of Jumu'ah, then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew.
Hazirine kiram, tamam ta'rif, hamd o sana, paaki aur badai. Paak aur be'aib Allah ki zaat hai. جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق ہے بعدہ ہم تمام کے جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہم نے آپ کے روبرو تلاوت کی کہ ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے لیے پکارا جائے آواز دی جائے تو تم اس کی طرف اپنے کاروبار کو چھوڑ کر دوڑ پڑو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو آج کے خطبے میں سب سے پہلے تو جمعہ اس کی حقیقت اس کی فرضیت اس کے آداب کے مسائل ہوں گے اس کے بعد مختصر سا حالات کے تحت چند باتیں ہوں گی موضوع اس لیے بنایا گیا کہ اس سے پہلے کئی خطبوں میں مختصر سی باتیں جمعہ کے آداب کے تعلق سے کہی گئیں اس لیے کہ جمعہ مومنوں کے لیے ایک اہم دن ہے اس کی اہمیت ہے اس کی فرضیت ہے اس کے فضائل ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا اصل اس لفظ کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی ہیں جمع ہونے کے چونکہ ان دنوں جمعہ کے دن میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس میں بہت سی چیزیں جمع کی گئیں اور وہ جمعہ کے دن ہی واقع ہوئی ہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی واقع ہوں گے مشہور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر یہ تین امت جو بڑی ہیں، یہودی، عیسائی اور امت مسلمہ، ان کے نبیوں کو بھی، یعنی یہودی اور عیسائی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ ہفتے میں کوئی ایک دن آپ خاص کر لیں عبادت کے لیے. تو یہودیوں نے اتوار کا دن، عیسائی کے لیے ہفتے کا دن، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائی حضرات کے لیے اتوار کا دن، اور جب آخری نبی، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تو آپ نے جمعہ کو پسند کیا. اس لیے کہ جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کو جنت میں ڈالا گیا، ان کے جو ہے توبہ کو قبول کیا گیا، اور پھر جمعہ کے روز ہی قیامت بھی قائم ہوگی. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے، جب فضائل کے طور پر چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو مختلف احادیث میں یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن کا دن جب آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اس کی سورج طلوع ہونے سے پہلے دنیا کی ہر مخلوق پریشان رہتی ہے کہ شاید یہی وہ جمعہ نہ ہو کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے. کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، ہر جمعہ نہیں، اکثر یعنی زیادہ سے زیادہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آئے کہ کان اکثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں، اسی لیے جمعہ کی فجر میں، اسی لیے ان سورتوں کی تلاوت کرتے تھے جس میں قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کا ذکر، تاکہ آدمی کم سے کم ابھی بھی ہوشیار ہو جائے. تو اسی طرح اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی ان سورتوں کی تلاوت کرتے تھے جس میں آخرت کا، جنت اور جہنم کا ذکر ہے. وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز زور سے پڑھی جاتی ہے. عیدین اور جمعہ کے علاوہ کوئی نماز دن میں نہیں ہے جو زور سے پڑھی جاتی ہے، یعنی جس کی قرأت زور سے ہوتی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دوسرے لوگ بھی کعبہ میں آتے تھے اور مسجد نبوی کے اطراف بھی لوگ رہتے تھے، اور وہ آ کر ہماری عبادتوں کو سنتے تھے اور ان کی زبان بھی وہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اکثر ان سورتوں میں، ان نمازوں میں چند خاص سورتوں کو تلاوت کی، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الغاشیہ ہے، اور سورۃ قاف ہے، جس میں خاص کر تفصیل سے اور چھوٹی چھوٹی آیتوں میں آخرت کا، جنت اور جہنم کا، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا، ان سب چیزوں کا ذکر کیا، تاکہ آدمی کو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بہترین سے بہترین ایک پیغام دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں زندگی کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت، مختصر سا ایک پیغام ہوتا ہے. آج اگر پڑھا جائے تو سنت پہ تو عمل ہوگا، لیکن شاید فائدہ اس کا کم ہوگا، اس لیے کہ ہم صرف سنتے ہیں اور سمجھ تو نہیں سکتے. بہرکیف، تو جمعہ کا دن ہم سب کے لیے ایک خاص دن ہے. عید تو ہمارے لیے دو ہی ہے، لیکن بعض حدیث میں آئے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں کا سردار جمعہ کہا گیا، جمعہ کو کہا گیا. یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ تک بھی لکھا ہے کہ اگر عید کا دن بھی ہو تو اس میں بھی جمعہ کی فضیلت زیادہ ہے، عید وغیرہ سے، کیونکہ وہ واجب ہے اور یہ فرض. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قوموں کے لیے جمعہ کا دن تو بڑا، ان کی عبادت کا دن تو بڑا سخت رکھا تھا، جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعات ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن کے بارے میں آزمایا، کہا کہ اس دن تمہیں کوئی کام نہیں کرنا تھا، صبح سے شام تک ان کے لیے دوسرا کوئی کام کرنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن ان لوگوں نے اس میں خیانت بھی کیا تو اللہ نے آزمایا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا، یعنی ان کو بندر بنا دیا، جن لوگوں نے اللہ کے قانون کی مخالفت. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو چھوٹ دیا، اتنا زیادہ سختی نہیں کیا، کہا کہ جمعہ سے پہلے تو ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پورا کا پورا وقت جمعہ کی تیاری میں لگے. اگر نہیں کاروبار میں ہے کچھ بھی ہے تو کم سے کم اس کا آخری وقت اذان تک, اس کے بعد نہیں. کہا گیا کہ یہ آخری وقت ہے. یہ نہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب اذان سنو تو آؤ, یہ آخری اعلان ہے. یہ نہیں کہ ہاں اذان سننے کے بعد ہی آئیں. آج کل کے یہ میں تو اگر اذان سننے کے بعد آئیں تو شاید جماعت بھی نہیں ملے. تو بہر کیف یہ آخری اعلان کہا گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے ہی آدمی آئے, اور اگر کوئی ابھی تک بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا ہے تو یہ اس کے لیے آخری اعلان ہے کہ اب کم سے کم اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑے. کہا گیا یعنی جلد سے جلد اس کے گھر میں حاضر ہو جائے. جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کثرت اجتماع ہونی چاہیے, یعنی کہ 10 آدمی وہاں جمعہ بنا لیے, 20 آدمی وہاں جمعہ بنا لیا, ایسا نہیں. بلکہ اسی لیے جمعہ کی معنی ہی ہے کہ جمع ہونا ایک جگہ. اب اس کے بعد جب آدمی, یہ بھی حدیث میں آیا ہے, شاید آپ لوگ سنیں گے تو تعجب کریں گے, کہا گیا کہ جمعہ کے دن آدمی کو چاہیے کہ خاص طور پر غسل کرے. اب آپ کہیں گے حضرت ہم لوگ تو ہر دن غسل کرتے ہیں. نہیں, جو سچویشن اس وقت تھا مدینہ منورہ کی کہ لوگ کھیتوں میں کام کاج کرتے تھے, پھر صحرا یا ساری چیزیں ان کو اتنی سہولتیں نہیں تھیں, تو کہا گیا کم سے کم جمعہ کے دن. اور آج کل بھی ہمارے دن آپ ہر دن آئے, لیکن جمعہ کے دن اگر اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے مبارک دن ہے اور اس کے لیے آدمی غسل کرتا ہے تو وہ بھی ایک ثواب کا کام. حالانکہ ہم نے غسل کیا اپنے بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے, لیکن نیت یہ ہوگی کہ جمعہ کے دن اس کے لیے خاص اہتمام, تو وہ بھی. پھر کہا گیا کہ تمہارے پاس جو کپڑے بہتر ہیں وہ کپڑے استعمال. بہتر کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے لیے کوئی خاص نیا ہی سلایا جائے, نہیں, جو آپ کے پاس ہیں ان میں سے اچھا لباس. پھر خوشبو کا استعمال, یہ ساری چیزیں سنتوں میں آتی. اب آدمی مسجد کو آتا ہے, مسجد کو پہنچا تو مسجد میں آنے کی سمجھیے کہ ان کا اٹینڈنس کب تک ہے, جب تک کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے. ممبر پہ بیٹھنے کے بعد اٹینڈنس ختم. جمعہ میں حاضر, آپ جمعہ میں آئے, نماز ملی آپ کو, سب کچھ ہوا, لیکن جمعہ کی فضیلت سمجھیے کہ اس دن آپ رجسٹر میں آپ سینٹر ہے. اس چیز کو ذرا غور سے سننا ہے کہ آدمی کو جمعہ کے دن آخر میں فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ بھی دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں, جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ذرا حساب کرنا چاہیے کہ کتنے جمعہ میں ہمارے اٹینڈنس رہے ہیں. یہ ہم کو اور آپ کو حساب کرنا چاہیے. اگر یہ حساب آپ کریں تو پھر اس کے بعد آدمی 15-20 منٹ میں خطبے بھی ختم کر لے اور ساری چیزیں ہو جائیں. تو بہر کیف یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے. جمعہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد اور مقیم کے اوپر فرض. عاقل بالغ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل والا ہو, بالغ میچورڈ ہو, مقیم ہو, یعنی مسافر پر جمعہ نہیں. اگر وہ پڑھتا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے اس کے اوپر. سہولت ہے پڑھنا چاہیے, سہولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی آدمی کہیں گیا ہے بنگلور, کسی گھر ٹھہرے ہوئے ہیں, سب کچھ سہولت ہے, اور نہیں خطیب صاحب بولے تھے مسافر پر جمعہ نہیں, میں آرام سے گھر میں بیٹھیں گے. نہیں, یہ غلط بات. مسافر مینس آپ ٹریول کر رہے ہیں, آن دا وے ہیں, یا ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں جمعہ کا انتظام نہیں ہے, جمعہ کی سہولت نہیں ہے, ایسے مسافر کے لیے. رشتہ دار کے گھر آرام سے بیٹھے ہیں اور کہیں کہ نہیں جمعہ نہیں ہے اس لیے کہ خطبے میں سنا ہو, تو یہ غلط مطلب ہوگا اس کا. ہاں, یعنی آپ جو ہے سفر کر رہے ہیں, سہولت نہیں ہے تب. لیکن جب ساری سہولتیں ہیں تو جمعہ پڑھنا بند. اسی طرح بچے کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن آئے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے لانا ہے, اور اس کے لیے بہت سے واقعات کا لوگ سہارا لیتے ہیں احادیث کا, اور صحیح بھی ہے, اس میں کوئی غلط بھی نہیں, کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نماز کو آتے تھے, یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بھی سوار ہو جاتے تھے نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں جاتے تو وہ پیٹھ پر بھی بیٹھ جاتے تھے, تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سجدہ کر دیں. تو ان سب واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو لا سکتے. لیکن ذرا یہ بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس طرح حضرت امام حسن اور حسین با ادب تھے, اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی مسجد کے آداب سکھا کے لانا چاہیے. اور لائیں تو اپنے ساتھ کہیں کنارے رکھ لیں, اپنے ساتھ رکھیں, بیچ صف میں نہیں, کنارے کہیں رکھ لیں. بچوں کو پہلی صف یا بیچ میں اس وقت کھڑنے کی اجازت ہے جب جگہ ہو اور لوگ نہ ہوں. جب لوگ ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کنارہ, کہیں کنارے اپنے ساتھ رکھ. لانے سے ہم منع نہیں کر سکتے, لائیں اور مسجد کے آداب, پاکی صفائی, خاموشی, کیسے رہنا, یہ سب سکھا کر لانا چاہیے. ایک اور مسئلہ, لوگ کہتے ہیں کہ نان مسلم مسجد میں الاؤ کر سکتے یا نہیں؟ کسی بھی وقت, صرف جمعہ میں ہی, کسی بھی وقت اجازت ہے لانے کی, لیکن اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, بلا ضرورت نہیں. کیونکہ مسجد کوئی ٹور کی جگہ تو ہے نہیں, دلی کی جامع مسجد تھوڑی ہی ہے کہ سب کوئی آئیں گے اور ٹور کرتے جائیں گے جیسا کہ وہاں ہوتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے سارے لوگ جوتا چپل پہن کے پوری مسجد گھومتے رہتے ہیں, تو ویسا نہیں. مسجد ایک پاک جگہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ہاں, کوئی آدمی آتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم دیکھیں آپ کی عبادت گاہ کیسی ہے, آپ کی عبادت کی جگہ کیسی ہے, ہم کہیں گے آئیے, یہاں آپ جوتے چپل سب جو بھی ہے نکال دیجئے, اچھے کپڑے میں آپ رہیے, ہاتھ پیر دھو کر آئیے اور آ کے دیکھیے, کوئی بات نہیں. یہ ہو سکتا ہے, اس کی اجازت. کوئی آدمی کہے کہ نہیں آپ کی عبادت کیسی ہوتی, ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا کہ ہوتا بھی ہے. بہت سے لوگ یہاں آئے اور انہوں نے جب مسجد کو بالکل سیدھی سادھی دیکھا تو کہہ رہے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سامنے یہ ہوگا وہ ہوگا جس کو آپ لوگ عبادت کرتے ہو, یہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہاں نکاح میں آتے ہیں, تو مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا سکون رہتا ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے نکاح میں تو اتنا سکون ہوتا ہے, ہمارے نکاحوں میں تو جاتے ہیں تو آواز سے کان پھٹتے ہیں, تو اچھا امپریشن لے کے جاتے ہیں, اچھا جو ہے یہ لے. تو اس طریقے سے اگر کوئی میسج دینا ہو اسلام کے تعلق سے, یا کوئی آدمی کوئی جاننا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے, اس کو منع ہم نہیں کر سکتے. لیکن افسوس تو یہ کہ آج غیر کو دور کے بعد مسلمانوں کو منع کرنے کے لیے تو تیار ہیں لوگ. نہیں, یہ غلط چیز ہے. اللہ کے گھر سے کسی کو بھی ہم نہیں روک سکتے, کسی کو بھی ہم نہیں روکنا ہے. بس جو بھی آئے اس کے ادب و احترام کے ساتھ. پھر مسجد میں خاص کر اب رہ گیا کہ خواتین, ان کے اوپر جمعہ فرض ہے یا نہیں. تو صحیح احادیث میں تو یہ ہے کہ جس طرح بچے پر جمعہ فرض نہیں, بیمار پر جمعہ فرض نہیں, عورت پر بھی جمعہ فرض نہیں. لیکن اگر کہیں انتظام کیا جائے جہاں پردے کا, ہر چیز کا انتظام ہو, اور وہ دین کی باتیں سننے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ پڑھیں, تو ان کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ رسم و رواج, عقیدے کی خرابیاں یہ سارے کے سارے خواتین میں ہوتی ہیں. خواتین بھی سن رہے ہیں, ناراض نہ ہو, یہ حقیقت ہے. بعد جمعہ کے بعد انجمن کو لیٹر بھیجے مینجمنٹ کو کہ خطیب صاحب جمعہ میں ہمارے خلاف بول دیے. نہیں, یہ حقیقت ہے کہ جب تک عورتوں کی اصلاح نہیں ہوگی, آپ اٹھا کر دیکھیے دنیا میں جتنے بڑی شخصیات ہیں سب کی تربیت میں ان کے والدہ کا ہاتھ ہوگا, ماں کا ہاتھ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں, خواتین آتی تھیں, باقاعدہ ان کا انتظام ہوتا تھا اور ساری چیزیں آنے جانے کے پورے پردے کے ساتھ, تو آ سکتے. البتہ خواتین میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو بات کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک سے دو تین ایک جگہ جمع ہوئے تو پھر ان کو خاموش کوئی نہیں کرا سکتا, یہاں تک کہ ان کے شوہر بھی خاموش نہیں کرا سکتا. لیکن ایسے خواتین سے ہماری درخواست ہے کہ جب مسجد میں آئیں, کیونکہ جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو بات چیت بالکل منع ہے, بالکل منع ہے. یہاں تک کہ بلا ضرورت اشارہ بھی ضرورت نہیں, بلا ضرورت. تو بات چیت تو دور کی بات, موبائل بجنا وہ تو دور کی بات, اس میں بات کرنا وہ تو دور کی بات ہے یا نہیں؟ یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے. کیوں کہ آپ اتنا کام کاج چھوڑ کر, گھر چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر اس لیے آئے ہیں کہ جمعہ کی فرضیت, جمعہ کے جو حکم ہے, جمعہ کا فائدہ وہ ہم کو ملے. اور اتنا سب کرنے کے باوجود آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کیے تو پھر بیکار. پہلے ہمیں ہر جگہ آپ مسجدوں میں جائیے تو مسجدوں کے دروازے پہ لکھا رہے گا مسجد میں داخل ہونے کی دعا. آج جہاں بھی جائیے تو سب جگہ لکھا رہے گا پلیز سوئچ آف یور موبائل بول کے, وہ دعا ختم ہو گئی. اس کے باوجود بھی کتنے اللہ کے بندے ہیں, شاید وہ اپنا رنگ ٹون سنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میرا رنگ ٹون بہت اچھا ہے, آپ لوگ بھی اپنے کسی کمپنی کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں. ٹی وی آیا تو وہ صرف گھروں تک جو ہے آوازوں کو رکھا ناچ گانوں کو, لیکن موبائل آ کے اللہ کے گھر میں بھی پہنچا دیا. سوچنا چاہیے اللہ کے گھر میں آپ جائیں. سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا, آدمی جب گھر سے نکلے نا نماز کے لیے تو اسی وقت سے اپنا خیال ذرا یہ بنائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پھر جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو سوچے کہ میں کس لیے وضو کر رہا ہوں. وہاں سے ہی جب ذہن بنائیں گے نا تب آپ نماز میں آئیں گے تو پوری طریقے سے ذہن لگے گا. بھاگے بھاگے آئے, نل کھولے, الٹا سیدھا ہاتھ دھوئے اور بھاگے بھاگے مسجد میں گھس گئے, جیسا کہ دوسری جگہ گھستے ہیں نہیں, مسجد میں گھسنے کے آداب ہیں کہ آئے تو سیدھا پیر رکھیں, اب دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پڑھتے وقت سوچیں کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں, کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ رحمت کے دروازے کب کھولے گا؟ جب اس کے ادب و احترام کے ساتھ آئیں گے تب نا. آپ کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو ادب احترام سے, معلوم نہیں میرے بارے میں کیا گمان کریں گے, یہ میں کوئی ایسی حرکت کروں گا, پانچ بار بولتے ہیں بیٹھنے کے لیے تب جا کے بیٹھتے ہیں, جاتے ہی جلدی بیٹھ نہیں جاتے ہیں. تو دوسرے کے گھر میں اتنا ادب احترام کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا نہ سمجھیں, اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو سوچنا چاہیے نا. تو گویا وضو سے اور وہیں سے اپنے ذہن کو نماز کی طرف موڑنا چاہیے, پھر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میری نماز میں خلل ڈالے. یہ سب چیزیں بھی دیکھ لینا چاہیے, یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں, اس لیے کہ یہ سب آداب ہیں. تو ان سب چیزوں کا پھر مسجد میں آ گئے تو بازو بازو بیٹھنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے بازو والا کون ہے, وہ میرے خاندان کا یا میرے رشتہ دار یا اس سے میری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اگر یہ سب چیز دل میں رہے گا تو پھر مسجد میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں ہماری ہی ایک ایسی عبادت ہے جو اونچ نیچ, چھوٹا بڑا, امیر غریب, مالدار جاہل عالم, سارے فرق کو مٹاتا ہے. آخر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہم کیا کہتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک. یہ کیا ہے؟ پوری کی پوری اللہ کی تعریف. گویا اے اللہ اب تیرے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر اپنی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. وہ شاید ہاتھ اٹھانے میں ہم لوگ فرق کرتے ہیں نا, بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر اتنا زور سے ریٹرن لاتے ہیں کہ پوری چیزوں کو پیچھے چھوڑنے بجائے پھر واپس لا لیتے ہیں. شاید اسی لیے وہ پورے خیالات کو پیچھے بھیجنے کے بجائے وہ پورے خیالات اور دل پہ آ جاتے ہیں. نہیں, یہ مطلب تھا کہ پورا چھوڑ دیجئے. اللہ کے گھر میں گھستے ہی وہ خیالات وہاں سے نکلنا تھا, مسجد میں آتے تو یہ سارے خیالات کو نکال دینا تھا کہ یہ چھوٹا بڑا, وہ میں, یہ خاندان وہ خاندان, یہ قبیلہ وہ قبیلہ, یہ سب نہیں. مرد ہو یا عورت ہو, بالکل بازو بازو ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, کوئی نہیں, سب ایک. بس خلیفہ وقت ہے تو وہی, بادشاہ وقت ہے تو وہی, اور اگر معمولی سے معمولی انسان ہے تو بھی وہی. یہی ایک چیز ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں, سب ایک ساتھ. یہ نہیں کہ میں اس کے بازو نہیں, میں اس کے بازو نہیں, میں اس کے نہیں. مردوں میں تو یہ چیزیں ذرا کم ہوتی ہیں, بلکہ بالکل نہیں ہوتی. خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے بازو کیسے بیٹھنا ہے, یہاں میرا مسلح الگ, اس کا مسلح الگ, یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ کے دل میں یہ رہا تو پھر عبادت تو چاہتا ہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ملانا ایک جگہ, تو پھر ہمارے دل ہی نہیں ملے تو عبادت کہاں سے ملے؟ عبادت کا مقصد یہ پانچ وقت کیوں رکھا گیا ہے کہ ہمارے دل کو بار بار ان سب چیزوں سے پاک کر, ان سب چیزوں سے ہٹا. لہذا بات چیت, موبائل, یہ وہ, خیالات ادھر ادھر. بہت سے لوگ خمہ میں بیٹھے ہیں, مسجد میں کتنی گھڑیاں ہیں, کون سا ایسی چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے, یہ سب نہیں, بلکہ خطبہ غور سے سننا ہے. خطبہ بھی غور سے سنے، کہا گیا کہ جو جتنا امام سے قریب، خطیب یعنی ممبر سے قریب ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب، اور غور سے سننے کے لیے بھی کہا گیا، یہ سب ثواب کے کام۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ جو کچھ ثواب ہے نا، یہ سب جو ہے بعد میں ہی ملنے کی چیزیں ہیں، ابھی کیا بھی ملنے والا ہے نہیں، تو پھر ہماری پوری ایمان ہی اس چیز کا نام ہے کہ اس سب کا فائدہ بعد میں ملنے والا ہے، سب کا فائدہ بعد میں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ جس وقت اصل فائدہ ملے گا نا، اس وقت ہم لوگ کیا کہیں گے معلوم؟ کاش اور کچھ جو اللہ دنیا میں دے دیا، دنیا میں نہ دے کر آج ہی دیتا تو اچھا تھا، کیونکہ ہم انسان بے صبر ہیں نا، ہم کو صبر نہیں آتا ہے، لہذا اس وقت جب ہم کو حقیقت ظاہر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ نہیں سب کچھ ملتا ہے یہاں تو اچھا۔ تو بہر کیف جمعہ ایک فرض ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے حکم احکام ہیں، ان سب چیزوں کو ہمیں، پھر اس کے بعد اب کوئی آدمی کہے کہ جمعہ کو ہم آ گئے تو پھر جمعہ کے دن دوسرا، قرآن کریم نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پوری کرنے کے بعد آپ زمین میں پھیل جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب لوگ بہت جلد سمجھتے ہیں، آتے وقت تو یہ کہا کہ جلدی آؤ وہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن نماز ہوتے ہی زمین میں پھیل جاؤ یہ بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سنت بھی اس کے بعد نہیں، بلکہ کوئی سنت پڑھتا رہا تو بھی اس کی فکر نہیں، اس کے سامنے سے بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے، نہیں، جمعہ کی فرض کے بعد بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی پڑھتے تھے، گھر میں بھی پڑھتے تھے، گھر والی سنت پر آپ عمل نہ کریں اس لیے کہ آپ سے نہیں ہوگا، بہتر ہے مسجد میں ہی پڑھ لیں، چار رکعت، دو دو رکعت پڑھ کے یا چار رکعت کر کے پڑھیں، بہرحال پڑھنا چاہیے کم سے، جمعہ کے بعد بھی سنت ہے، پڑھ کر کے آپ نکل جائیں۔ بہر کیف یہ مختصر سی بات۔ دوسری چیز حالات کے تحت، گزشتہ بار ہم نے ایسے ہی الیکشن کے تعلق سے ایک خطبہ دیا تھا، تو مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ شاید لوگوں کو یہ ہوگا، صرف یہیں سے نہیں باہر سے بھی لوگوں نے فون کر کے کہا کہ اس کے تعلق سے اتنا اچھا خطبہ ہم نے، بہر اللہ معاف کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو زبان سے کہلوائے۔ اب اتنا لمبا تو آج نہیں دے سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ ووٹ ڈالنا ہر مسلمان کا حق ہے شریعتاً بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ ووٹ الیکشن یہ تو سب آئے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھا، ہاں اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں الیکشن ووٹ یہ تھا کہ جن کو خلیفہ بنا دیا جاتا سارے مسلمان جاتے ان سے مصافحہ کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کو خلیفہ مان رہے ہیں، اس زمانے میں یہی تھا۔ آج چونکہ یہ سسٹم ہے تو ہر مسلمان کو ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ضروری ہے ووٹ ڈالنا، یہ ہمارا حق ہے۔ اگر آپ نہیں ڈالتے ہیں تو گویا کہ ایک ایسے آدمی کو جو غلط ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت آج کل تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے میں بھی آپ سے سہمت ہوں، لیکن کم سے کم وہ دونوں میں تو کوئی اچھا ہوگا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ دو پارٹیوں میں کیا فرق ہے، میں کہا ایک جو ہے ریڈ اینڈ بلیک ہے، دوسرا دونوں کے بیچ میں وائٹ ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، سب وہی ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں تو کوئی نہ کوئی اچھا ہوگا۔ کبھی آپ پارٹی کو نہ دیکھیں، کینڈیڈیٹ کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ اچھا ہو، کبھی کینڈیڈیٹ اچھا نہیں ہوگا پارٹی اچھا ہوگی، تب پارٹی کو دیجئے، اس لیے کہ فیصلہ پارٹی کرتی ہے۔ تو بہر کیف یہ ہر مسلمان کا کیا، بلکہ ہر ہندوستانی کا حق ہے، اور ووٹ دینا چاہیے، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کو دیں، یہ ضروری حق ہے آپ کا اور دینا چاہیے۔ بس آپ یہ کریں کہ آپ کے لیے کون سا مناسب ہے، بہتر ہوگا کہ جس طرح پوری قوم آج کل یہی کرتی ہے کہ سب ایک ہو کر اپنا ایک منصور بناتے ہیں، اپنا ایک لائحہ عمل بناتے ہیں اور کسی پارٹی کے سامنے رکھتے ہیں کہ تم مانگو گے تو ہم ساری قوم کے لوگ ووٹ دیں گے، ایسا زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس ڈیموکریسی میں کسی پارٹی کے ساتھ اپنی ضرورت کو منوانا یہی بہتر ہے، یہ الگ بات ہے بعد میں وہ بدل جائیں گے، لیکن پھر بھی کم سے کم مان تو لیتے ہیں۔ تو اگر یہ اچھا ہو کہ سارے مسلمان مل کر اور سب مل کر ایک منشور بنائے اور ایک ہو کر ہو تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، اگر نہیں تو پھر آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں ان کو لیکن ووٹ دینا چاہیے، یہ حق ہے، خواہ وہ اسٹیٹ لیول میں ہو یا پورے جو ہے وہاں تک دہلی تک ہو، جو فی الحال تو ہم اسٹیٹ لیول میں ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا حق اس لیے کہ ووٹ دینا بہتر. اب آج کے دور میں ہم اور آپ سوچیں, جو بہت سے لوگ ووٹ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سب تو وہی ہیں ہم کیا. تو آج کے دور میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلفاء جیسے لوگ ہو جائیں گے؟ ارے کم سے کم مغل جیسے بادشاہ بھی ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں میں اور کچھ تھی لیکن بے انصافی کبھی کسی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تاج محل بنائے, یہ بنائے, اس وقت کا دور وہ تھا, انہوں نے وہ بنایا. اگر آج ایجوکیشن کا دور رہتا تو وہ لوگ ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھتے تھے, لیکن ظلم تو کسی نے کسی کے اوپر نہیں کیا. جو کہتے ہیں وہ سب تاریخ کی بدلی ہوئی بات ہے. تو کم سے کم آج کے حالات میں جو لوگ ہیں ان حالات میں جو بہتر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا وہ دوسروں سے تو بہتر ہوگا. کبھی تو اس کی غیرت جاگے گی, کبھی تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا اور اچھا کام کرے گا, ساری چیز ہوگی. تو بہتر ہے کہ آپ مسلمان کا انتخاب کریں. تو بہرکیف آج زیادہ تفصیل سے نہیں, مختصر گئی اس لیے کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے, تاکہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہوں اور پولیٹیشین بھی نہیں ہوں, مجھے وہ چیز آتی بھی نہیں ہے. اور مجھے اس کا اصل, بہت سے مسلمان سیاست تو کرتے ہیں آپس میں بہت زیادہ کر لیتے ہیں, مجھے وہ بھی نہیں آتی ہے. بس سیدھا سادہ جو کچھ اللہ تعالیٰ زبان پہ جاری کرتے ہیں میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. تو لہذا اللہ تعالیٰ اگر جو کچھ میں نے کہا اس میں صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کو اور نفس کے دھوکے سے مجھے محفوظ فرمائے. لیکن اتنا زور دوں گا کہ ووٹ ضرور کرنا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. اس ڈیموکریسی کے اندر ہمارا حق ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے اور اس چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. چلیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ووٹ سے کوئی ایک اچھا انسان بھی آ گیا, یعنی ان میں سے کوئی اچھا انسان آ گیا, تو سمجھیے کہ اگر وہ کوئی بھی اچھا ہی کرے گا تو آپ ہی کو اس کا ثواب, ہاں اگر وہ گناہ کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ آپ نے جس نیت سے ووٹ ڈالا ہے اس کو گناہ کرنے کے لیے ووٹ نہیں ڈالا ہے, اچھے نیت سے ڈالا ہے. تو اچھا کرے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ شریک ہوں گے آپ کی نیت کی بدولت, گناہ کرے گا تو وہ اس کے ہوگا, اس لیے کہ آپ کی نیت تو وہ نہیں تھی. تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے اصلاح کی, اور اسلام میں ہر چیز نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے, لہذا نیت یہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان مرد عورت سب کو بھی, سب سے پہلے مسجد اور مسجد کے آداب, جمعہ اور اس کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی اہمیت, اس کی عظمت اور اس کے فضائل سے ہم سب کو ہر جمعہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً نوجوانوں کو جو آج کے حالات ہیں, ایسے حالات میں ہمیں صحیح نوجوان بننے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, دلوں کو کینہ کپٹ حسد بغض عداوت دشمنی سے پاک فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے, خاص کر جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ایک 2 سالہ بچی جس کے آنکھ کا آپریشن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آپریشن کو کامیاب بنائے, اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور اسی طرح جن لوگوں نے بھی بعض پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا ذکر کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کامیاب بنائے. اسی طرح ہمارے ملک میں بڑی مشکل اور محنت سے بہت آگے تک آ گئے ہیں, اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ دوسرے ملکوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس میں 100% کامیابی نصیب فرمائے, اور جو مسلمان اس میں ہیں کھیل رہے ہیں اللہ ان سب کو اچھا سے اچھا کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ مسلمان بچے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو دوسرے بھائی اس ملک میں رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو گندگیاں غلط فہمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے, اور ہم سب کو ایک نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت کی بدولت قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیۃ الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم و رب حلیم.